نحمد صلی اللہ رسول کریم فیوز یزدانی مقدمہ الفتح الربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی مواعظ اور ملفوظات کا مجموعہ ہے جس کے آخر میں حضرت کے ملفوظات پڑھے جا رہے ہیں. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اس کے اندر جو نورانی تاثیر ہے, جو روحانی تاثیر ہے, جو ایمانی تاثیر ہے, جو ایقانی تاثیر ہے, جو احسانی تاثیر ہے, اللہ ہمارے دلوں میں بھی اتار دے تاکہ ہمارے دل بھی بن جائیں, سنور جائیں, پاک ہو جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں اور اللہ کی اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنے اور اللہ کی نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنے. گزشتہ جو پڑھا گیا تھا اس میں آخر میں ایک تذکرہ تھا حضرت کا افسوس کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے دین کی دیواریں گری جا رہی ہیں اور دعائی دے رہی ہیں کہ کوئی ہے جو تعمیر کرے. یہ کتنے درد بھرا جملہ ہے, یہ آج سے 1000 سال پہلے کا جملہ ہے اور آج کی حالت ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. یعنی اس وقت جو حضرت نے مشاہدہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس زمانے تک جو فرق آیا وہ آج کے زمانے سے کم تھا. آپ کا شفاف دل, آپ کا بیدار دل برداشت نہیں کر سکا اتنی کمی کو جو اس وقت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس زمانے تک ہو گئی. تو درد سے فرما رہے ہیں افسوس کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے دین کی دیواریں گری جا رہی ہیں اور دعائی دے رہی ہیں کہ ہے کوئی جو ان کی تعمیر کرے. دین محمدی کی نہر خشک ہوا چاہتی ہے, اللہ کرے درد ہمیں بھی لگ جائے. اس زمانے خشک ہوا چاہتی ہے, آج تو تقریباً خشکی ہو چکی ہے. وہاں پہ اللہ کی پرستش اول تو ہوتی ہی نہیں اور کبھی ہوتی ہے دکھاوے دفاع کے ساتھ ہوتی ہے, اول تو ہوتی ہی نہیں ہے. اگر ہوتی ہے تو دکھاوے اور نفاق کے ساتھ ہوتی ہے. ہے کوئی جو ان دیواروں کے سیدھا کرنے اور نہر کے وسیع کرنے اور اہل نفاق کی اہل نفاق کو شکست دینے میں مدد کرے. اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے مدد کرنا کیا ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو بدلیں, ہمارے اپنے اندر کے انقلاب آئے, ہم عملی طور پر مبارک زندگی کو اختیار کریں, ہم عملی طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک پرانی زندگی کو اختیار کریں جس کے اندر پھر جاذبیت کشش ہے دوسروں کو بھی کھینچ لے. باتوں سے بات نہیں ہوگی کہ اس کی ہم باتیں کریں دوسروں کو دعوت دیں, خالی صرف عملی طور پر اپنے آپ کو عمل میں لائے بغیر. بعض اوقات ایک دھوکہ لگ جاتا ہے کہ باتیں کر کے خوش ہو جاتے ہیں, دوسروں کو کہہ کے خوش ہو جاتے ہیں, یا چاہتے ہیں کہ لٹریچر کے ذریعے بس اسلام کو پھیلا دیں. اسلام تو عمل سے پھیلا ہے, عملی زندگی کو اختیار کرتے اور پھر پھرنا, خود اپنے اندر لانا. یعنی شریعت مطہرہ کا نفاذ پہلے اپنی ذات پر کرنا جس میں کوئی خارجی رکاوٹ نہیں ہے. دوسروں کو نفاذ کرنے میں تو رکاوٹ ہے, حکومت میں نفاذ کرنے پر تو بہت ہی بڑی رکاوٹیں ہیں, لیکن یہ 6 فٹ کی حکومت جو اللہ نے ہمیں دی ہے, ہر ایک کو دی ہے, اس پہ کوئی رکاوٹ خارجی نہیں ہے. لیکن اللہ معاف فرمائے, دل ہی نہیں چاہتا, آمادگی نہیں ہے, ہمتیں پست ہیں. بہر کے تو بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں, ماحول کے بہانے ہیں, اوروں کے بہانے ہیں, سزاؤں کے بہانے ہیں, اصل میں ہمارے اندر یہ بات کی تھی. جس دل کے اندر آمادگی آ جاتی ہے تو اس دل کے اندر ایک عزم ہو جاتا ہے, تو پختگی آ جاتی ہے تو رہ نہیں سکتا. اور پھر یہ جب اختیار کرے گا شرعی زندگی جو ہے, تو شریعت مطہرہ کے اندر اللہ نے کشش رکھی ہے, جازمیت رکھی ہے. اب اگر بات کرے گا اب دوسرے بھی اس کو, تو یہاں یہ فرما رہے کہ اول تو پرستش ہوتی نہیں ہے, ہوتی ہے تو دکھاوے سے ہو رہی ہے, نفاق سے ہو رہی ہے, ظاہر کچھ ہے, اندر کچھ ہے کوئی جو ان دیواروں کے سیدھا کرنے اور نہر کے وسیع کرنے, اہل نفاق کو شکست دینے مدد کرے. آگے فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا علم کی گفتگو کر رہا ہوں جس کو واضح کرنا ہمارے امکان میں نہیں ہے. اور اس کو ہم کسی فرشتے کو بھی نہیں بتاتے کہ مبادہ وہ کسی پر افشا کر دے. تو جو تجلی گاہ حق ہے, در حقیقت تیرا قلب یہ سور پہاڑ پر تعالی شاہوں کی تجلی ہوئی تھی, ہاں برداشت نہیں کر سکتا. فرما رہے ہیں کہ اصل میں حقیقت میں تیرا دل ہے, یعنی اس کے اندر, اس میں استعداد نہیں, تیرے میں استعداد ہے دل کے اندر. جو تجلی گاہ حق ہے در حقیقت تیرا قلب ہے, کہ اس نہ اس پر شیطان کی نگاہ جاتی اس کو بگاڑ دے, نہ ہاتھ میں وقت بادشاہ کی جس کو ماتحت بنائے. حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں طور کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ اس پر اپنے محبوب سے راز و نیاز اور کلیم سے باتیں ہوئی اور اس کو تجلی فرمائی تھی. بس ہم ان اوصاف کی وجہ سے اس شرافت کا بدرجہ اولا مستحق ہوا. حق تعالیٰ اس کو اتنا وسیع فرماتا ہے کہ جنات و انسان و فرشتے سب اس میں سما جاتے ہیں. اس دل میں اللہ نے اتنی وسعت رکھی ہے. حدیث سے خود سی ہے جس کا مفہوم ہے, اللہ فرماتے ہیں نہ میں زمین میں آ سکتا ہوں, نہ آسمان میں آ سکتا ہوں, مومن کے قلب میں آ سکتا. تو مومن کے قلب کی وسعت لا متناہی ہے, بے کیف ہے, اس کی کیفیت کو کوئی جان نہیں سکا, اس کی اصل حقیقت کو کوئی سمجھ نہیں سکا. مطلب اس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ جنات انسان فرشتے سب سمجھ جاتے ہیں, حد تک جب کوئی بھی چیز ایسی نہیں رہتی جس کو وصول اللہ سے بات رکھے, اور نہ وہ کسی جانب ہاتھ دیکھتا ہے, تب حق تعالیٰ اس کو قریب ماتا اپنے پاس لے لیتا ہے. پہلے بتا دی ایسی باتیں جو سمجھ نہیں مشکل ہے, یہ ذوق کی چیز ہے, وہ اندر کا ذوق پیدار ہوگا تو پتہ چلے. یعنی اس دل کے اندر جب کوئی ایسی چیز نہیں رہتی جو اللہ کے غیب کی طرف ملتفت بھی کر دے, اس کا بھروسہ ہو, اس کا خوف ہو, اس سے توقع ہو, اس سے امید ہو, بالکل ہر طرف سے خالی ہو کر حالت جب اللہ کی طرف لگ جاتا ہے, یعنی وصول اللہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے, اور کوئی چیز وصول اللہ سے بات رکھنے والی اب رہتی نہیں, اور نہ دیوتا کسی جانا تھا کہ ادھر سے کچھ مل جائے گا وہ سارا بن جائے گا وہ کچھ مدد کر دے گا یا اس سے ڈر کے رک جائے گا جو آج ہمیں روک رہی ہیں. تمہارا اپنا نفس ہی روک دیتے ہیں, ٹوٹ کے جانا اپنا نفس ہی روک دیتے ہیں, برادری روک دیتی ہے, رسم و رواج روک دیتی ہے, فضائیں روک دیتی ہیں, دوست احباب روک دیتے ہیں, گھر والے روک دیتے ہیں, والدین روک دیتے ہیں, اولاد روک دیتی ہے, ہمیں تو روکنے کی کتنی چیزیں. لیکن اس کے دل کے اندر جب حصول اللہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے اور اس کا دل اتنا وسیع ہو جاتا ہے, اب اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کو روکے, اور نہ وہ کسی جانور اٹھا کر دیکھتا, تب اللہ اس کو اپنے قریب کروا لیتا ہے. خاص طور پر تقرر کا مل رہا ہے اس کو, یعنی مقام رضا خاص. سمجھتے کیا تو نے اسائے موسیٰ کا قصہ نہیں سنا کہ کیا کچھ لاٹھیوں اور رسیوں کے انبار نکل گیا, اس پہ مطلق تغیر نہ آیا. اور ایک روایت کے مطلب 80,000 جادوگر, 80,000 جادوگروں کے ہاتھ میں ایک ایک لاٹھی ایک ایک رسی جب میدان میں ڈالی اور نظر آنے لگے وہ سانپ, تو 160,000 وہ لاٹھیاں اور رسیاں کیا نظر آنے لگی, کیا منظر ہوگا. اور موسیٰ علیہ السلام کا آسا کتنا موٹا جو ہاتھ میں آ جائے, وہی ہے نا. بہت چوڑا تو نہیں ہوگا نا, وہ چند لمحوں ایسے پھر کے اور سب کو نکل گیا, کوئی تغیر نہیں آیا. ایک 160,000 سانپوں کو وہ ایسا کیا کر گیا, اجدھا بن کے نگل گیا, اس کا پیٹ نہیں کھولا. اپنے قصہ نہیں سمجھ لوں گا, اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ وہ عصا جو ہاتھ میں آ جاتا ہے اس عصا سے اتنا بڑا کام لیا کہ اتنے تعداد کے اندر لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا, اور ویسے تو ویسے پہلے ذکر کیا تھا, اس کا قلب ایسے بن جاتا ہے سب کچھ سما جاتا ہے. اس کے سوال, کامل الملاح نے عرض کیا کہ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ جب عالم صاحب زہد نہیں ہوتا تو وہ اپنے ہم اثر کے لیے مجھے عذاب ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے سبب عذاب ہو؟ یہ سوال کیا ایک شخص نے, کامل الملاح نام لکھا ہے, حسن بصری رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ جب عالم صاحب زہد نہیں ہوتا تو اپنے ہم اثر کے لیے مجھ پہ عذاب ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ دوسروں کے لیے سبب پہ عذاب ہو؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے وہ اخلاص عمل کے بغیر بات کہا کرتا ہے, لہذا نہ لوگوں کے قلوب میں اثر کرتا ہے اور نہ قائم رہتا ہے, بس لوگ سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے, اور سن کر منع کرنے پر فرض آنا نہ ہوتا ہے. مجھے بتا دی ان کے قول کی, دوسروں کے لیے عذاب کا سبب کیوں بنا؟ اس لیے بنا اخلاص عمل کے بغیر, نہ نیت میں اخلاص نہ اپنے زندگی میں اس پر عمل, تو اس کی وجہ سے لوگوں پر اثر ہی نہیں ہوتا اور وہ عمل نہیں کرتے. عمل نہ کرنے سے پھر کیا ہوتا ہے؟ عذاب نازل ہوتا ہے. میں جب قلب صحیح اور علم سے منور ہو جایا کرتا ہے تو اپنی روشنی سے مخلوق کی معصیتوں کو اس طرح بجھا دیا کرتا ہے جس طرح پل صراط پر آگ پر گزرنے کے وقت مومن کا نور آگ کو بجھا دے گا. جب قلب صحیح ہو جاتا ہے اور علم سے منور ہو جاتا ہے. منور کب ہوگا؟ جب عمل ہوگا, اخلاص کے ساتھ ہوگا. تو اپنی روشنی سے مخلوق کی معصیتوں کو اس طرح بجھا دیا جاتا ہے جو پہلے بتایا نا, دلوں پر اثر کرے گا, ظلمتوں کو دور کرے گا, ان کے دلوں کو بیدار کرے گا, ان کے اندر استعداد آئے گی عمل کی. تو معصیتوں کو جس طرح پرسراب پر آگ پر گزرنے کے وقت مومن کا روح آگ کو بجھا دے گا. بزرگوں کا قول ہے, یہ چونکہ میں نے بھی عرض کیا کہ ملفوظات ہیں, کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات نہیں, مختلف متفرق ملفوظات ہیں. بزرگوں کا قول ہے اصل قدرت نشینی یہ ہے کہ نفس خواہشات اور مخلوق کی مخالفت کی جائے اور راستے کا رفیق ہاتھ لگے, اور اس کے بعد سب سے الگ ہو کر خلوت خانہ میں بیٹھنا ہو. کیوں کہ خلوت نشینی آخرت کا راستہ ہے اور راستے کی رفیق کا ہونا لازمی ہے, اور نفس میں اس کی قابلیت ہی نہیں کہ راستے کا رفیق بن سکے. اللہ حاضر خواہش نفس بھی اس قابل نہیں, بس اگر اس کو رفیق بنایا تو بجائے ہدایت کے راستہ بھٹکائے گا. شیطان تو دشمن ہے ہی, ساتھ رکھنے کے لائق ہی نہیں ہے. یعنی کسی رہبر کے بغیر اگر تنہائی میں بیٹھ کر چاہے گا کہ میں کچھ عبادت کر کے اللہ کا تقرب حاصل کر لوں, پھر نفس ساتھ خواہشات اور مخلوق کا تعاصر, ان سے الگ ہونا مشکل ہے. رہبر کے ساتھ وابستہ ہو کر اس کی تربیت سے ان سے علیحدگی ہوگی, کیونکہ نفس میں قابلیت ہی نہیں ہے اور خواہش نفس قابل نہیں ہے. یہ تو بجائے ہدایت کے راستہ بھٹکائے گا. شیطان تو ہے دشمن, ساتھ رکھنے کے لائق نہیں, اور خواہشات تو ایسی بلائیں ہیں کہ اگر ان کو ساتھ رکھا تو راستے میں تیری رکاوٹ فہم کی بلائی کو بھی اندر کر دیا. خواہشات یہ ناجائز خواہشات ہے. رکاوٹ کے فہم کی بینائی کو اندھا کر دے گی, یعنی گندی خواہشات کے پورا کرنے سے عقل ماری جاتی ہے, گناہوں سے فراست چھین لی جاتی ہے. مومن کی فراست ضرور اور اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, یا دل کے نور سے دیکھتا ہے. تو خواہشات کے نفس جو ہیں, نفسانی خواہشات ایسی بلائیں ہیں, بلا ہے زکاوت سے فہم کی بنائی کو ادھا کر دے گی, اور مخلوق راستے کی ڈاکو ہے. اس سے بھی رفاقت کی توقع رکھنا حماقت ہے. لہذا راہ آخرت طے کرنے کے وقت ان سب کو چھوڑنا چاہیے. خواہش نفس کو اپنے خلوت خانے کے دروازے پر چھوڑو, اس کے بعد تنہا داخل ہو. اب خلوت میں انیس و غمخوار تجھ کو نظر آئے گا. سب کچھ چھوڑے گا تو پھر آئے گا. حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ ہم کو بڑا علم تعلیم فرمائیے. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرنا اور قضاء و قدر پر راضی رہنا اور اللہ واسطے محبت کرنا. عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم کو بڑا علم تعلیم فرمائیے. آپ نے اشارہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا اور قضاء و قدر پر راضی رہنا اور اللہ واسطے محبت کرنا. تین چیزیں, تقویٰ اختیار کرنا اور تقدیر پر راضی رہنا اور اللہ واسطے محبت رکھنا. میں تو زندیق ہے, خلوت میں بیٹھ کر کرتا ہے معصیتیں اور اظہار کرتا ہے عبادت کو کہ انجام تجھے کا تجھے ڈر نہیں رہا. اللہ ہماری خلوتوں کو بھی اللہ منور فرما دے گا کہ لوگوں کے سامنے دینداری اظہار کریں اور تنہائیوں میں حرام کاموں میں مبتلا ہو جائیں. کون دیکھ رہا ہے؟ کسی کو کیا پتا؟ لوگوں کو اظہار کر رہے ہیں کہ ہم عبادت میں بیٹھے ہوئے اور کر کیا رہے ہیں؟ انجام کا ڈر نہیں. تجھ پر افسوس کہ مال کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، حالانکہ جملہ مخصوص اللہ کے بس ایسی حالت ہے جیسی کوشش خراسان میں ہو اور عراق میں اس کا رشتہ دار مر جائے جس کے پاس بہت کچھ مال ہو اور بجرد اس خراسانی شخص کے اور کوئی اس کا وارث نہ ہو تو جو کچھ بھی اس کا ترک ہے اس کو خراسان اس خراسانی کو پہنچنا جائے گا حالانکہ اس کو اطلاع بھی نہ ہوگی. اسی طرح مقصوم ہر شخص کو بلا اطلاع و بلا علم ضرور پہنچ کر رہے گا. اللہ یقین نصیب جو اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے، جو مال اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے بغیر اطلاع کے بغیر علم کے وہ پہنچ کر رہے گا. مولانا سید احمد خاص رحمۃ اللہ کا اکثر مقولات حاصل کیا کرتا ہوں. میں کرتے تھے رزق کا مسئلہ کتنا آسان ہے سمجھ میں آنا اتنا مشکل ہے. آسان یہ کہ آپ کے نصیب کا رزق کسی کی مجال نہیں ہے کہ روک جائے یا کم کر دے. وہ مقصوم اپنے وقت مقررہ پر جتنی مقدار میں طے ہے آ کر رہے گا، مل کر رہے گا. میں تم لوگ تو عامی ہو کہ کھانے پینے اور پہننے کے قصے تمہارے لیے مناسب ہیں، تم کیا جانو قرب حق کیا ہے؟ آج ہمارا تو یہی حال ہے، کھانے پینے پہننے کے قصے بس یہی مناسب ہیں عوام کے لیے، تو عوام ہمارا تو یہی حال ہے. صبح سوچتے ہیں کیا پکے گا، کیا کھائیں گے، کیا بنیں گے، کیا پہنیں گے، کیا اس سے یہی چیز. آج کے دن داروں کو بھی یہ قسم، آج کے دنیا داروں کو یہ قسم. تم کیا جانو قرب حق کیا ہے؟ مگر مجبوری ہے کہ مضمون پر غلبہ ہوتا ہے اور ہم دوسری یعنی وصول اللہ کے بلند و کافی گفتگو کرنے لگتے ہیں جس کو تم سمجھتے نہیں. یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں، فرما رہے ہیں مجبوری ہے لیکن آپ کو سمجھتے نہیں. قلب نفس کی نفسانیت کو مٹا دیا کرتا ہے تاکہ اس کے راستے سے اللہ کی طرف رجوع کرے. جب دل بن جاتا ہے، جب صاف ہو جاتا ہے، جب شفاف ہو جاتا ہے، جب اس میں لطافت آ جاتی ہے، پاکیزگی آ جاتی ہے، علائشیں اس سے نکل جاتی ہیں، مغلوب ہو جاتی ہیں، یہ نفسانی تو کیا کرتا ہے؟ تاکہ اس کے راستے سے اللہ کے رجوع کرے. جب تیرے دل میں ایک کی محبت اور دوسرے کی عداوت آتی ہے تو بتا تو کیا کیا کرتا ہے؟ یہی بس یہی ہے نا کہ اپنی طبیعت ہی سے محبت کرتا ہے اور طبیعت ہی سے عداوت کرتا ہے، حالانکہ اس میں کوئی خوبی نہیں. دونوں باتوں کو کتاب و سنت پر فرق لیا کر، اگر ان کے موافق ہو تو بہتر، ورنہ اس میں رجوع کر لیں. یعنی لوگوں سے اگر تعلق جوڑنا ہے یا توڑنا ہے اس میں بھی شریعت کو دیکھو، شریعت سے پوچھو.
پھر اگر قرآن و حدیث اس کے درست ہونے کا فتویٰ دے دیا کریں اب ان کے اپنے قلب سے وجود کیا کریں اور اس سے فتویٰ لینے کے بعد عمل کریں.
لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے, جو دل بن گیا اس کے لیے ہے کہ پہلے تحقیق کر شرعی طور پر اور اس کے بعد پھر اپنے دل سے پوچھ.
کیوں کہ قلب جب قرآن و حدیث پر عمل کیا کرتا ہے تو مقرب بن جاتا ہے, جب مقرب بن جاتا ہے تو اس کو صحیح علم نصیب ہوتا ہے, جب علم صحیح نصیب ہوتا ہے تو اس کو اپنا نفع نقصان معلوم ہو جاتا ہے, کیا چیز حقیقی ہے کیا چیز باطل اور کون سا کام شیطانی ہے اور کون سا کام رحمانی ہے. اس کو اپنا رب کے قریب ہونا اور رب کا اپنا قریب ہونا نظر آیا کرتا ہے اور وہ ہر وقت رحمان کی معیت میں شادا رہتا ہے اور شاہی خریدار بن جاتا ہے کہ بادشاہ سے خرید خرید کر مخلوق کو تقسیم کیا کرتا ہے. یہ مقرر کا فرمایا, نام کا مقرر نہیں. پہلے بات جو شریعت یعنی قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے, شریعت مطہرہ پر عمل کرتا ہے, نفسانیت اس کے اندر سے نکل جاتی ہے, خواہشات ناجائز ہیں وہ مخلوق ہو جاتی ہیں, خالص اللہ کی متوجہ ہو جاتا ہے, یعنی اللہ کی اطاعت اس کی ایک طبعی رغبت بن جاتی ہے, عادت بن جاتی ہے, نافرمانی اس کے قریب نہیں پھٹکتی, اس کا دل منور ہو جاتا ہے, غیر کا تاثر نکل جاتا ہے, نفع نقصان کسی طرف نظر ہی نہیں آتا, اللہ کے علاوہ کہیں اور در جاتی ہی نہیں ہے. اب اللہ اس کو ایسا علم نصیب فرماتے ہیں, اب اس سے اس کو معلوم ہو جاتا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, کہ کون سا کام شیطانی کون سا کام رحمانی. اب یہ دو لفظ شیطانی رحمانی, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان بال سب گٹ پٹ کر دیتا ہے تو جی. تمیز کرنی مشکل ہو جاتی ہے, لیکن یہ دل والا جو ہے یہ تمیز کر لے گا, شیطانی کام کو رحمانی سمجھے گا, جھوٹ کو سچ جانے گا. عجیب بات ہے, یعنی بالکل غلط ہوگا لیکن سمجھے گا بالکل نہیں ہے. شیطان ایسا اس کو اپنے آپ کو ایسا کیموفلاج کر کے سامنے پیش ہوگا جی, جیسے انہیں کا واقعہ دشا ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ ایک رات دیکھا کہ مشرق سے مغرب تک نور نور ہو گیا آسمان پر, ایک نور ایسا پھیلا پورے آسمان میں تک نور ہی نور ہو گیا, اس میں جواب آئے کہ میں خدا ہوں, بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کا دیدار ہو گیا نور دیکھ لی. پھر اس میں سے آواز آئی, ہم تیری کثرت عبادت سے تیری کثرت روز سے تیرے تقوی سے محبت کر رہا ہوں, اتنا خوش ہوئے ہیں کہ آج کے بعد سے جو چاہے کر آرام حلال تیرے لیے ختم. اب یہ صحیح غلط حاصل تھا, یہ صحیح نور موجود تھا, فوراً تھا کہ دل میں سوچا کہ اللہ کے نبی سے مقرب کوئی ہو سکتا ہے, اللہ کے نبی پر حرام حلال نہیں ہوا, میں کون ہوتا ہوں. بزرگ ترین ہستیاں انبیاء ہیں, انبیاء علیہ السلام پر کبھی حرام حلال نہیں ہوا, ان کے لیے حرام حرام ہی رہا, تو میں کون ہوں, میرے لیے کون ہے کہ یقین شیطان ہے. تو فوراً ظلمت میں تبدیل ہو کے سامنے آ گیا اپنی طرف, پھر ایک مارا تھا کہ عبد القادر پتہ نہیں کتنے اس نے بتائے کہ اولیاء کو اس تیر سے میں شکار کر کے ان کو گمراہ کر دیا, مار دیا, گرا دیا, تو اپنے علم سے بچ گیا, تو اپنے علم سے اور ان کا اپنے علم سے نہیں بچا، اللہ کے فضل سے بچا. تو یہ مقرر جب ایسا بن جاتا ہے تو اللہ جس کو ایسا علم، اللہ عطائی چیز ہے، اس کو عطائی سمجھتا ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، کہ اس سے اس کو پھر پتہ چلتا ہے کہ حق سے ایسے کو نور نظر آ رہا ہے. کتنا بڑا امتحان تھا، کتنا بڑا امتحان تھا. روشنی، اور روشنی بھی چھوٹی نہیں ہے، پوری آسمانوں کو پھیل گئی. کتنا بڑا امتحان. یہ باتیں ایسے نہیں کہہ رہے، یہ اپنی جو اس پر بیتی ہے نا وہ کہہ رہے ہیں. یعنی وہ دیکھتا ہے کہ دفاع کس نقصان، شیطانی کام کیا، رحمانی کام کیا، نظر آ گیا شیطانی ہے. یہ جو کہہ رہا ہے نا حرام تیرے لیے حلال ہو گیا، یہ کیا ہے؟ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے، اس کو اپنا رب کے قریب ہونا اور رب کا اپنے قریب ہونا نظر آیا کرتا ہے. وہ ہر وقت رحمان کی معیت میں شاداں رہتا ہے. اس میں ایسی اس کی محبیت ہوتی ہے اور ایسی اس میں اس کو روحانی کی لذت ملتی ہے کہ خوش شاداں. اب وہ شاہی خریدار بن جاتا ہے کہ بادشاہ سے خرید خرید کر مخلوق پر خرید کیا کرتا ہے، ہم لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، وہاں سے لے رہے ہیں آگے دے رہے. آگے مجلس کا ادب سکھا رہے ہیں. پہلے عرض کیا نا، مسلسل بیان تو گزر گئے، اب تو مختصرات ہیں. فرماتے ہیں جب تو یہاں ہماری مجلس میں آیا کرے تو اپنا پڑھا لکھا چھوڑ کر آیا کرے. اور اپنے علم ظاہری سے معارہ ہو کر آیا کر، اپنا زور، اپنا تقویٰ، اپنے خود حالات وہیں چھوڑ کر آیا کر. اس لیے کہ اگر ان کو لیے ہوئے آئے گا تو بسا اوقات وہ چیزیں تجھ کو مجھ سے اوجھل رکھے گی. اور چونکہ اپنے آپ کو میرا حاجت مند سمجھے گا، لہذا برکات مجلس میں محروم رہے گا. مجلس کی برکت کو لینے کا طریقہ بتا دیا ہے. یہ رحمانی مجلس، یہ اصلاحی مجلس، یہ نورانی مجلس. ہم بھی اپنا جائزہ لے لیں. جس کے لیے بیٹھے اس کی مجلس ہے، جس کی یاد کے لیے اس کی اس کے ساتھ تعلق ہے. اگر ہمارے اندر میں پہلے بھرا ہوا ہے نا تو بھرے برتن میں کیا آئے گا؟ آئے گا میں بھرے برتن میں تو کیا ہمارے برتن کو خالی کر کے آؤ. میں تو جانتا ہوں جی، کیا 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 آئے گا کچھ اس کے پاس. عذاب سکھا رہے، اپنا پڑھا لکھا چھوڑ کر، اپنے ظاہری علم سے معرہ ہو کر، اپنا زہد، اپنا تقویٰ، اپنے کل حالات چھوڑ کر اگر لے کر آئے گا اوجھے رکھیں گے. برکات مجلس سے محروم رہے گا. سب کچھ اپنے سے جدا کر کے داخل ہو، یہاں جو کچھ ہے اس کو لے، کہ تیرا پہلا علم اور تقویٰ بھی تیرے ہاتھ سے نہ جائے گا، یہ نہیں کہ نکل جائے گا، اس میں ترقی ہوگی. اور اگر اپنا وہ لے کر آیا، میں انانیت اندر بھری ہوئی ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. انانیت کو نکال کر آیا کہ میں تو نئی چیز لینے کے لیے آیا ہوں، یعنی اس کے اندر اس کو چھوڑ کر آ رہا پھر ملے گا اور وہ بھی ہاتھ نہیں جائے گا. آگے اپنا تجربہ بتا رہے ہیں. آپ نے بہت اللہ والوں کی صحبت اٹھائی ہوئی ہے. میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا جن کی حالت یہ تھی کہ جو کچھ کسی دل میں خطرہ گزرتا اس کو بیان فرما دیا کرتے تھے. یہ اللہ بعضوں کو دیتے ہیں صلاحیت، عام نہیں ہے، یہ ہر قیادت ہے تو بعضوں کو اللہ دیتے ہیں. تو یہ ایسے حضور کی خدمت میں حاضر جن کی حالت جو کسی کے دل میں خطرہ گزرتا ان کو بیان فرما دیا کرتے تھے. مجھ سے سمان لگے کہ جو حالت میری ہے کیا تم کو مرغوب ہے؟ میں نے کہا جی ہاں مرغوب ہے. فرمانے لگے میں قائم رہا ہوں، ہمیشہ آخر شب افطار کیا کرتا ہوں، تم بھی ایسا کرو. اور عشاء کا کھانا پاکیزہ نہیں، لہذا اس کی یاد کرو، یہی بات تم کو بھی نصیب ہو جائے گی. ہم بزرگوں کے خیر کے واقعہ تم کو چاہتے ہمیں مل جائیں گے، ایسے مل جائیں گے. خر پہ عادت چاہتے ہیں تو خر کے عادت کرنے کو تیار نہیں، اپنی مرغوبات کو اپنے معلومات کو چھوڑنے کو تیار نہیں. اور یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ میں سائم الدہر ہوں ہر وقت روزے سے، اور اس شہر کا کھانا پاکیزہ نہیں. آج تو کوئی اس کا تو تصور بھی نہیں رہا، پاکیزہ کھانے کا تصور بھی. اب تو مسالوں والا ہونا چاہیے، مزیدار ہونا چاہیے، چٹپٹا ہونا چاہیے. میں سنایا کرتے تھے آنکھ لطیف ہے نا، ہلکا سا بھی ذرہ برداشت کرے گی، ہلکا سا ذرہ بھی برداشت کرے گی، ہلکا سا کوئی سا ذرا پڑ جاتی ہے چاک پڑ سکتی ہے، اس سے بھی زیادہ ٹھیک ہے. یہ بالکل برداشت نہیں کرتا، کسی وغیرہ ایسی ہلکی اس کی ملاوٹ ڈالنے کی جاتی ہے. تو پاکیزہ کھانا، حلال کھانا، طیب کھانا، اس کی برکات ہو گئی. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ میر رمایا کرتے تھے، اپنے کھانے حلال کر لو تم بھی یہ شراب ہو جائے گی، جو ان کو بھی حافظ نہیں بڑوں نے امتحان کیا ہوگا. بابا کرنا ہوں تو مجھے دے دو. کہیں گئے ہوئے تھے درخت کے نیچے آرام فرما ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے، ایک گروہ سامنے بیٹھا ہوا تھا جو آپ کا امتحان لینے آیا تھا، یہ مخالفین تو آپ نے کہا توبہ توبہ توبہ. ایک تو میری پشت کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، اور پھر اتنے بندے تمہیں جنابت کی حالت پڑھ رہے ہیں جو جنگی ہے، شرم سے پانی کا نہیں ہو گیا، شرم سے. اب کیا بہت سارے واقعات ہیں. تو یہ بعضوں کو اللہ دیتے ہیں لیکن نادر ہے، لیکن اصل چیز وہی جو ہے یہ ملتی ہے نا، پاکیزہ کھانا شریعت سے متعلق پر تقویٰ آ جاتا ہے. آپ کا قلب اتنا اللہ نے پاکیزہ بنایا تھا برداشت نہیں کرتا تھا، آپ کے جیب میں چلے رہتے تھے، جہاں دیکھتے کھانا مشکوک ہے جیب سے نکال کھانا شروع کر دیتے تھے، اور لوگ کھا رہے ہوتے تھے اس دعوت میں آپ نہیں کھاتے تھے، آپ کے اندر مولا غلام اور سمدامی رحمۃ اللہ رانی ہیں کہ ہم سب کھارے ربط میں چلے نکال رہے ہیں، سب کو روک روک میں تم مکلف نہیں، مجھے نظر آ رہا ہے تمہیں نظر نہیں آتا، تم کھاؤ. تمہیں نظر کھاؤ ان کو نہیں روک رہا ہے، یعنی اپنے مشاہدے کو، اپنے وجدان کو، اپنے اندر کے اس کشف کو ان پر مسلط نہیں کیا ہے شریعت، کہ شریعت کا حکم جو ظاہر پر ہے تم اس کے مکلف ہو، تمہیں نظر نہیں آ کھاؤ، لیکن مجھے تو نظر آ رہا ہے. اب گندگی نظر آتے ہی بتا کھائے گا، ایک دودھ کی بالٹی میں ایک چھینٹ پیشاب کی پڑتی کسی نے دیکھ لی، جس نے دیکھ لی وہ پیے گا دودھ، اور جن کو نہیں پتا ایک چھن کا پتہ چلے گا؟ لیکن جس کو نظر آ گئی ایک چھن
جن کو اللہ جن کی بینائی کھول دیتے ہیں ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اور ایسے امت میں افراد رہے ہیں اور رہیں گے. ہمارے حضرت کی شہر حاجر شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت آپ کے خلیفہ خاص کے کسی اور بھی تھی وہیں کا شاید کچھ کشمیر کے جب کھانا سامنے آیا ہاتھ میں چلی خلیفہ خاص گھبرا گئے کہ حضرت یہ تو کھانا میری بیوی نے پکایا میری اپنی باڑی کیا ہے یعنی سبزی پکی تھی جو اپنی کھیتی کی ہے مرغنی کی اور چیز نہیں ہے تاندا کی سبزی ہے اور سبزی بھی کون سی ہے میری اپنی کھیتی کی اور پکانے والی کون ہے میری بیوی ہے جو ذاکرہ ہے یعنی وہ پاکیزہ ہے. میں پوچھو ہلدی کہاں سے آئی ہلدی اب گھبرا کے جا کے پوچھا بیوی سے میں کہ ہلدی سے اپنے کھیت ہی ختم کسی مان کر لائی اب بتاؤ ہلدی کتنی پڑتی ہے غالب چیز کیا ہے کھانا میں ہلدی غالب ہے کتنی پڑتی ہے. اب یہ دیکھو اللہ جس کو یہ دیکھتے ہیں اس تک نظر چلے شہر پور میں آج بھی جہاں دیکھتے قیام گاہ ہے پہاڑ پر سناٹا ہے اکیلے گا رہتا ہے کتنا نیچے اترو پھر وہ شہر سے اتنی دور ہے اتنی دور ہے کہ دوریات کو آسان نہیں ہے. اگر ایک وقت میں ختم ہو گیا چاہنا سے تو فوری طور پہ مل نہیں پھر ہوتا ہی نا کوئی مانگ لیتے ہیں آس پاس کی چیزیں. اب جن سے مانگی گئی ان کی کمائی مشکوک ہوگی کسی تو ایسے بندے اب دیکھو یہ ہزار سال پہلے کی بات یہ فرما رہے ہیں میں یہ زیادہ زمانہ نہیں گزرا 1943 میں سال ہوا شب رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے پہلے کیا قصہ ہے زیادہ تر نہیں گزرا میرے سامنے اور ابھی بھی ہیں وہ اور رہیں گے الحمدللہ. تو یہ فرما رہے ہیں کہ ان بزرگوں کے پاس جو میں حاضر ہوا تو مجھ سے سوال لگے کہ جو میری حالت کا تم کو مرغوب ہے جی ہاں مرغوب ہے فرمانے لگے میں سائم الدہر ہوں ہمیشہ آخر شب میں افطار کرتا ہوں تم بھی ایسا کیا اور اس شہر کا کھانا پاکیزہ نہیں ہے لہٰذا اس سے پیار کی بات تم کو نصیب ہو جائے. آگے سری سختی رحمۃ اللہ علیہ جنید رحمۃ اللہ کو بات فرمانے کا مشورہ دیا کرتے تھے وہ انکسار کی وجہ سے مانتے نہ تھے اس کا بھی نہیں شیخ کہہ رہے ہیں چلو کرو کام وہ کہہ رہے میں مانتے نہیں میں اہلیت ہی نہیں ہے. آخر جنید رحمۃ اللہ علیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا کہ وہ قبوت دیتے ہیں. اس کے بعد جنید رحمۃ اللہ سری سکتی رحمۃ اللہ سے ملے تو ان کے ذکر سے پہلے سمجھے کیوں جناب ماری نہ مانی یہاں تک سرکار کا ذکر ہوا آج کچھ خواہ کے طبقے بھی آ گئے تعلیمات کے طبقے چلتے چلتے بیچ میں یہ بھی آ جاتے لیکن یہ کب کہا انہوں نے پہلے بتا دیا تھا نا کہ یہ حالت کب ہے تو بعضوں کو حکم دیا جاتا تھا لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے تھے
ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اپنے شیخ کی خدمت پہ جا کے خاموش بیٹھتے تھے بالکل, اور لوگ باتیں کرتے تھے پوچھتے میں خاموش پر بیٹھ کے سنتا تھا, اور سفر تین دن کا, تین رات پیدل چل کے, اور تین ہی سفر کیے, سفر تین ہی کیے, اور تیسرے سفر کے بعد حضرت نہیں جا کر فرما دی اور جاؤ جا کے کام کرو اور قرآن کے معارف کام کرو. میں شرما گیا کہ مجھے تو اتنا تو کم وہ تھا, شرمیلا تھا, بات کرتے مجھے شرم آتی, بات کرتے نہیں. حضرت کیا ہمارے قرآن کے احکام بیان کرو, معارف ہے احکام ہی معارف بیان کرو. شرما گیا, دل میں سوچا کیسے کروں گا, خیر واپس چل پڑا. تو ہم آپ اپنے اپنی بستی جب پہنچا, اثر کا وقت تھا, جب واپسی ہوئی بستی کے باہر جو مسجد کی بات کی نماز پڑھی, نماز کے بعد میں نے حضرت کے حکم کی تعبیل میں جب بولنا شروع کیا تھا سمندر کو بڑھایا, پھر دیکھا انہوں نے واقعی دیکھا, علماء حیر ہو جاتے تھے حضرت کی جب بیان فرماتے تھے, جو قرآن کے معارف بیان فرماتے تھے حیر ہو جاتے. میں اپنے آپ کو قابل سمجھ دے حکم کی تعمیل حکم. تو یہاں بھی تمہارے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے شیخ سے بھی سختی رحمۃ اللہ علیہ, پھر حضور کا حکم آ گیا تھی, لیکن آگے فرماتے تجھ پر افسوس کے لوگوں کا وعظ بن گیا حالانکہ تیرے اعمال ابھی تک ناکارا ہیں. کہ اپنا ہی وعظ بننے کی روپا سوہ تالا شاہوں کے نہ سطح زمین پر کوئی ہے جس کو جس سے مجھ کو خوف یا تما ہو, نہ آسمان میں ہے نہ دنیا میں, نہ تو یہ تحدیث سے بے نعمت کے طور پر اپنی حالت بتا رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ان بزرگوں کی صحبت سے اور تربیت سے, اللہ کے فضل سے میرے دل کی حالت ایسی بن گئی ہے. سوائے تعالی شان نہ سطح زمین پر کوئی ہے جس سے مجھے خوف یا تباہ نہ آتما, نہ دنیا میں نہ آتما. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ آپ کو پروردہ نظر آتا ہے, انہوں نے جواب دیا نظر نہ آوے میں زندہ بھی نہ رہوں, یہیں پارا پارا ہو جاؤں. لیکن نظر آنا بیان مشکل ہے, ان آنکھوں سے نہیں ہے وہ, تو دل کی آنکھوں سے اضافی چیز ہے جس کو بیان کرنا مشکل ہے. وہاں پہ نظر نہ آئے تو میں گندا نہ رہوں, یہی پارا پارا ہو جاؤں. سائل نے کہا کس طرح نظر آتا ہے, جواب دیا اس کا وجود میری آنکھوں کو تو بند کر دیتا ہے. اس کے بعد اس کا رب اس کو اپنا دیدار دکھاتا جس طرح کہ جنت میں اپنا دیدار دکھا دے گا جس طرح بھی چاہے گا. کیا نہیں جنت میں تو ہو گیا نا, لیکن اس کا آج کو بیان کر سکتا ہے کیسے ہو سکتا. یعنی ان کو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے, اب وہ اندر کی جانا اس سے بدل. یہ ارشادات کے مکھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات بھی دکھاتا ہے, صفات بھی دکھاتا ہے, اور احسان بھی دکھاتا ہے, اور لطف بھی دکھاتا ہے, اور کرم بھی دکھاتا ہے, اور کنارے آخر بھی دکھاتا ہے. ابو القاسم جنید رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے مجھ کو میری طرف سے ہے ہی کیا. اپنی بھی نفی. صوفی وہ ہے جو اپنی ہستی صاف ہو لیا ہو. اپنی ہستی سے صاف ہونا کیا ہے؟ میں نکل گیا. انانیت کا بت ریزہ ریزہ ہو جائے. صوفی وہ ہے کہ اس کا قلب اس کے اور رب کے درمیان تفیق بن جائے. جب تک یہ حالت نہ ہو جائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تشریف لا کر ادب سکھائیں اور امر نہیں فرما دیں, اس وقت تک صوفی نہیں بنتا. اس کے بعد اس کا قلب ترقی پاتا اور اس کا باطن صاف ہو کر شاہی آستانہ پر دائیں حالت پہنچتا ہے کہ اس کا ہاتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اول جو آدم علیہ السلام نے بات کی تو سریانی زبان میں بات کی, اور قیامت کے دن لوگوں کے حساب کا بھی سریانی زبان میں کیا جائے گا. ہاں جس وقت جنت میں داخل ہو جائیں گے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یعنی عربی باتیں کریں گے. ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تب تعالیٰ اس کو معصیت عطا فرماتا ہے, اس کے بعد یا نافرمان بن جاتا ہے اس معصیت کو اسے چھینتا نہیں بلکہ قائم رکھتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے قیامت کے اس پر حجت قائم ہو, ناخوافیت کا عذر نہ کر سکے. سردیوں کے موسم میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری لاہور میں ہوئی, تشریف فرما دی. میں دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے, یہ کتاب آپ کے پاس کھلی ہوئی تھی جب میں حاضر ہوا. حضرت جی مجھ سے پڑھایا, یہ پڑھائی میں یہ پڑھو یہاں سے یہ 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 میں نے مشال لگایا انڈر لائن کیا. ڈرنے کی چیز ہے جس کو آگاہی حاصل ہو جاتی ہے پھر نافرمانی کرے. اللہ کی یہ نعمت چھنتی نہیں ہے, یہ اللہ قیامت دن پیش کر دیں گے. بتا میں نے غلط کیا تو نہیں کیا. اس لیے اللہ والے ڈرتے نہیں. جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اتنا زیادہ ڈرتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس کا مفہوم ہے, میں تم سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. معرفت کا نتیجہ کیا ہے؟ خشیت. اس لیے اب اگر نتی کرے گا تو یہ نہیں کہ تھلک ہو جائے گی, چھن جائے گی, یہ خیر ہے. یہ فرما ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تب تعالیٰ اس کو معافی عطا فرماتا ہے, اس کے بعد جب نافرمان بن جاتا ہے تو معافی کو چھینتا نہیں بلکہ قائم رکھتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے قیامت کی اس کی حجت قائم ہو, ناواقفیت کا عذر نہ کر سکے. اللہ ہمارے دلوں کی آنکھوں کو بھی کھول دے. اس لیے اپنا محاسبہ خود کرتے رہنا چاہیے, اپنے اندر میں ہم جھانکتے رہیں, اپنا جائزہ لیتے رہیں. اندر جو علائشیں آتی رہتی ہیں ان کی صفائی کرتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے حوالے نہ کرے. تو بھائی اسی کو سامنے رکھ کے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ذکر بھی اس لیے تاکہ بیداری رہے. بیداری یہ ہے کہ چکندے رہیں, نفس سے ہوشیار رہیں, شیطان سے ہوشیار رہیں, ان سزاؤں سے ہوشیار رہیں. یہ ہم پر حاوی ہو کر ہمیں گرا نہ دیں. جو اپنی نگرانی کرتا رہے گا اور اللہ سے مانگتا رہے گا اور بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا رہے گا تو اللہ اس کو بچائے رکھے گی, اور جو لڈر ہو جائے گا تو پھر بھائی خطرے کا, پھر عقل بھی ماری جاتی ہے, غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا. بیداری آتی ہے تو پھر جو کرنا ہوتا ہے پھر اپنی ہر بات کو. ابھی کراچی میں میں اجاز سلام کے یہاں مسجد میں مولوی صاحب کو پتہ نہیں کیا سوجیے میں اعلان کر دیا کہ فلاں نمبر فلیٹ میں بیان ہے ہلکا تھا. آگے صاحب کی کچھ اور جب بیان ختم ہوا مسجد کو جا رہے تھے تو ایک نوجوان چھوٹی سی عمر کا جی ایک سوال ہے پوچھنا ہے. میں نے کہا بیٹا اس وقت تو وقت نہیں ہے کیونکہ اب اگر رکا تو پھر سنت غیر موقعہ پر اثر پڑے گا کیونکہ اذان ہوگی تھی عشاء کی بعد میں پوچھ لیا. خیر اگلے دن سے وہ آیا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کر رہا تھا کہنے لگے آپ سے ایک بات کل سنی کہ سوتے عورت بھی عورت ہے عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے شریعت کا حکم ہے میری اپنی سے بات تو نہیں. آج ہم بہت دور نکل گئے ہیں آج ہم بہت تو کہنے لگا کہ ہم تو پڑھتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ ہمارے یہاں تو کو ایجوکیشن ہے. اب کل سے دگدگی لگ گئی ہے پریشانی لگ گئی ہے لیکن حالت یہ کہ ابھی چھوڑتا ہوں تو والدین سخت ناراض ہوں گے. میں نے کچھ کہا یہ دگدگی تو لگی یہ فکر تو شروع ہوئی ورنہ تو آج فکر ہی نہیں. اب یہ ہے کہ یہ مجبوری جو آ گئی ہے اس مجبوری کو اللہ کہہ کے رکھو بھائی اپنی بے بسی کو اپنی مجبوری کو غلط کو غلط تو سمجھے گندگی کو گندگی تو سمجھے گھن تو آئے اس سے. میں نے کہا سچ سچ بتاؤ یہ اللہ نے تبھی میلان رکھا اس کے گندے ساتھ پڑھے پڑھے کہتے تو پڑھتے اس سے تو بچنا ہی نہیں بچنا تھا اس لیے شریعت نے انتظام کیا. اب اس زمانے کی ہماری مجبوریاں تو ان مجبوریوں کو اللہ سے حل کرو مانگو اس کے آگے رکھو لیکن پہلا درجہ یہ ہے کہ اس سے گھن تو آنی چاہیے نا. جب تعمیم ہو جاتی ہے تو پھر گھن ختم ہو جاتی ہے کڑھائی ختم ہو جاتی ہے پھر آدمی نفس کے اندر بس جو بس ہو گیا تو جو چاہے کرتا رہے. تو ذکر تو اس لیے کرنا ہے تاکہ ہمارے اندر ایسی بیداری آئے کہ جو ہمیں ہر وقت ہر آن ہر گھڑی اس کی طرف متوجہ کرے اور خلاف شریعت امور سے بچنے کی ہمارے اندر ایک تحریک پیدا ہو جائے. بس یہ جو جنبش اندر میں تحریک پیدا ہوگی پھر اللہ کے آگے الہا اور داری سے سوال کیا جائے گا اللہ مدد فرمائے. تو ذکر کے ذریعے سے ہمارے اندر بھی تحریک آنی چاہیے لیکن اسی کے دل میں آئے گی جو اس کو ضرورت سمجھے گا اس کو ضروری سمجھے گا اپنی ضرورت سمجھ کے اور اس لیے کرے گا اور اس کو اللہ سے مانگے گا ورنہ نفس تو بہانے بعد ہے ہی یہ تو گرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا رہے گا اور اس کا رابطہ چونکہ شیطان کے ساتھ اپنے مل کر تو شیطان کے تسلط سے تصرف سے بچنے کے لیے نفس کے مکروں سے اس کے غلبے سے بچنے کے لیے اور اس کی معصوم جو گردی فضائیں ہیں مادی فضائیں ہیں زہریلی فضائیں ہیں ان کے تسلط سے تصرف سے ان کے اثر سے بچنے کے لیے اس ذکر کے ذریعے سے اپنے اندر میں وہ قوت مزاحمت حاصل کرتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے انہی فضاؤں میں اسی ماحول میں اسی انوائرمنٹ کے اندر اللہ کے ایسے بندے ہیں جنہوں نے اللہ سے مانگا ان کو مل گئی بالکل مل گئی.
فرانس میں ایک صاحب ٹکٹ لینے کے لیے گئے, ٹکٹ نہیں ریکنفرمیشن کے لیے, ٹکٹ تو پہلے سے تھا, واپسی کے ریٹرن ٹکٹ کے لیے. اب کاؤنٹر پر فیمیل تھی, لڑکی تھی, اس کو بتا دیا, نظر جھکا کے یہ جی وہ کہنے لگی کہ میں کروں گی جو پھر بابا ڈوٹ یو کیپ نہیں, اس کے لیے نہیں یہ جیت کی میں ٹھیک ہے بات تو تم نے کہہ دی جو تمہارا کہاں ہے مجھے دیکھتے کیوں نہیں. اب یہ ہے اندر جس کے پتا ہوا ہے نا کہ دیکھنے کی ضرورت ہے, جو کام کا کرو سر مجبوریوں والے کہتے رہتے ہیں مجبوریاں مجبوریاں, یہ نفس جو بھانے باز ہے نا یہ انہیں فضاؤں وہ بھی. کینیڈا کے اندر صاحب کے لیے بتایا خاتون نو مسلم نو مسلم زندگی اوریانیت میں گزری, حیوانیت میں گزری, اور توبہ کی اور ایسی توبہ کی ایسی پکی توبہ کی کہ حجاب پورا پاؤں کے اندر بھی جرابیں ہاتھوں میں دستانے اور پورا چہرے پر نقاب اور گاڑی ڈرائیو کر رہی اور گہرا چشمہ ڈارک گلاسز یعنی جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا. پولیس والے نے روک لیے روک لیے ڈاکو ڈاکو جا رہا ہے رک گئے, اس نے ڈاکومنٹس مانگے پکڑا دی ساتھی کا کی پکڑے مسلم گھر ڈاکومنٹ تو پورے تھے ساتھی کی پکڑے. اب جس کی زندگی پہلے کے پہلے پوری گزری ہے ابھی اندر مجھے ایمان کی قوت آئی ہے اور ایمان کی حالت آئی ہے, اس کے اندر جذبہ جو پیدا ہوا اس جذبے کے ساتھ ایسے بھی ہے. انہی فضاؤں کے اندر اسی ماحول کے اندر جہاں مجبوری ہیں اللہ سے یہ مانگنے کی چیز ہے اس ذکر کے ذریعے سے اندر میں اس قوت کو حاصل کرنا ہے جو ہمیں ہر وقت ہر آن ہر گھڑی ہر معاملے کے اندر شریعت سے مطالعہ پر ڈال دے, خلاف شرع امور سے روک دے, کا اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو, اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو, اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہو, اس کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہو, اس کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہو. ہم آزاد نہیں ہیں, ہمیں معاشرت سکھائی گئی ہے, ہمیں معاملات سکھائے گئے ہیں, ہمیں اخلاق سکھائے گئے ہیں. ہم شریعت سے پوچھیں تو وہ قوت اندر میں جب آ جاتی تو شریعت سے پوچھے گا تو سارے مل جائیں گے. طاقت و جرت چاہیے. تو اس کو سامنے رکھ کے ذکر کریں اور اللہ سے مانگے اور اپنا محاسبہ کریں, اپنے اندر میں جھانکے اور آپ اندر جھانکتے ہوئے اگر کوتاہی ہو جاتی ہے, لغزش ہو جاتی ہے, مغلوبیت ہو جاتی ہے تو اللہ کیا کرے کریں, اسی سے مدد مانگے الہاد کے ساتھ زاری کے ساتھ, اپنی بے بسی کو رکھیں اس کے آگے. ایک مجلس میں کراچی میں اوپن ڈسکشن کی بات ہو رہی تھی, ایک صاحب نے سوال کیا گناہ کا مطلب بندے کا اللہ کا ہے, وہ شیخ کو کیوں بتایا نہ بتاؤ بالکل ضرورت نہیں, باقی بندے کا اللہ کا ہے کبھی نہیں کہا جائے گا نہ بتاؤ, بلکہ ہم تو روک دیتے ہیں کہ جزیات تفصیلات نہ بتاؤ, عمومی طور پر دعا کر دو بس ٹھیک ہے, بالکل ضرورت نہیں, بندے کا اللہ کا معاملہ ہے. نہ عیسائیوں میں ہے کہ پادری کو جا کے بتاؤ اور پیسے دے دو, وہ کہہ رہے معاف کرا دوں, وہ خود بنایا بنے بالکل بندے کا معاملہ اللہ کا معاملہ. اللہ ظاہر کرنا نہیں چاہتے لیکن اتنا چاہتے کہ میرے آگے اقرار کر لیں, بس تنہائی کے اندر اللہ کے آگے اقرار کر لیں, ایک ایک کو ایک ایک دل کھول کے رکھ رہے
اپنی مجبوری کو اپنی سب کھول کے رکھ دیں کہ میں چاہتا ہوں مغلوب ہو جاتا ہوں، میں چاہتا ہوں مجبور ہو جاتا ہوں، میں چاہتا ہوں اپنی چاہت کو بھارے اندر دیں، یہ نہ ہو. لفظ توبہ دل پر از لذت گناہ، یہ توبہ نہیں ہے. اندر میں مزے پھوٹ رہے ہیں، پھر کر لیں گے. توبہ کے وقت تو اندر میں دین گھن گندگی گھر، پھر اللہ کیا گیا رکھ کے اللہ سے مانگی، کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چلے گا، صاف ہو جائے گا. اس لیے کہ کسی کا وکیل نہ جانو، اگر گناہ نظر کسی کا آ گیا تو پردہ ڈالو، پردہ ڈالا جائے گا. اس کا گناہ نظر آ رہا ہے، اس کی توبہ نظر نہیں آ رہی، اور توبہ پر اس نے معاف کرا لیا ہوتا ہے. ہاں اپنا محاسبہ کرے، دوسروں کا محاسبہ کرنے کی عادت چھوڑ دی، ہم دوسروں کا محاسبہ کرتے ہیں اپنا نہیں کرتے. اپنا محاسبہ کریں، دوسروں کا نہ کریں. اپنا عیوب کو دیکھیں، دوسروں کا نہ دیکھیں. تو اس کو سامنے رکھ کے ذکر کی مشق کر کے اللہ سے مانگے. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق ہے، دل میں چپ کے چپ کے اللہ کو یاد کرنا. اس حکم کی تعمیل میں جس سے فرمایا گیا بس کو ربا کا فی نفسی کا تدرع خیفتا ودون الجحر من القول بالغدو ولا صالی ولا تکون من الغافلین، فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو عاجزی کے ساتھ، اس سے ڈرتے ہوئے پکارے بغیر، اور صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآنی علاج یہ ہے. ایک یہ بھی ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بتا لو. فاذکرونی اذکرکم، اللہ ہی فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو اللہ کی یاد دل میں بسائیں گے، اللہ پاک ہمیں یاد فرمائیں گے، دل میں نورانیت آئے گی، دل سے ظلمت نکلے گی، دل میں روحانیت آئے گی، دل میں ایمانی قوت بڑھے گی، دل میں گناہوں کے خلاف قوت بڑھے گی، دل میں اللہ کی اطاعت کا بیلان بڑھے گا. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، فرمائے رب کو اس کے نام سے یاد کرو خالی ہو کر. رب کا نام کیا ہے؟ اللہ. فَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ، کہ رب کا یہ نام بڑا متبرک نام ہے. اس برکت والے نام کو دل پر لکھ لیں، دل پر نقش کر لیں، دل میں رچا لیں، بسا لیں، برکت آ جائے گی. تو برکت یہی ہوگی کہ دل کا میلان ہر اطاعت سے بڑھتا چلا جائے گا، ہر نافرمانی سے ہٹتا چلا جائے گا. اب تھوڑی دیر کی مشق کر لیں، آنکھیں بند کر کے وقتی ضرورت کے لیے دل پر توجہ دے کر دل پر تصور کریں رفت اللہ، خوشنما رنگ جو اچھا لگے. تصور کی آنکھ سے دل پر دیکھنے لکھا اللہ، اور تصور کی آنکھ سے محبت کے ساتھ دل میں تکرار کریں اللہ اور اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے دل میں پاکیزگی اور قوت اور ہمت اللہ میں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں گے. Mm-hmm.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستعان وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك حب رسولك صلى الله عليه وسلم، وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونور قلوبنا بنور معرفتك واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.